الحمد لله وكفاه، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماہ رمضان قریب ہے، چند ہی روز اس کے آنے میں رہنے ہیں، اس لیے پچھلی بار بھی اسی کے متعلق بات کی کہ اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے اس کے آنے سے پہلے. آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی. ہر فیلڈ کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ایک ماہر ہوتا ہے، یا ہر ایک کا ایک اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، اور جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے یا جس کو جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہی اس کی ویلیو کو جانتا ہے. جن کو فٹ بال میچز کا شوق ہے تو ان کا آج کل انٹرسٹ پیک پہ ہے کہ اس کے میچز ہو رہے ہیں. جن کو کرکٹ کا شوق ہوتا ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کب سیزن ہے کرکٹ کا اور کب کیا ہو رہا ہے. اسی طرح کئیوں کو، کئی بزنس مین ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بزنس کب پیک پہ جائے گا یا اس کا کون سا سیزن ہوتا ہے. جو کاشتکار ہیں ان کو اپنے سیزنز کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی فصل کب اگنی ہے، اس کو کب بونا ہے، اس کی مارکیٹ پر کب ریٹ پڑے گا. اور وہ چیز کئی بار جس کو انٹرسٹ نہ ہو یا جو جس کی وہ فیلڈ نہ ہو وہ اس کی ویلیو کو نہیں جانتا. کئی بار ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جو کاشتکار نہیں ہے اسے کچھ پتہ نہیں کہ کون سی فصل کب اس کا بیج ڈالنا ہے، کب اس کی فصل اگنی ہے، کب اس کی مارکیٹ میں ویلیو بڑھنی ہے. اسی طرح جس کو کوئی انٹرسٹ نہیں فٹ بال کرکٹ وغیرہ سے، تو اسے کچھ نہیں پتا ہوگا کب کون سے میچز ہو رہے ہیں، کب کہاں ہو رہے ہیں. تو اسی طرح یہ تو دنیا کی باتیں تھیں، یعنی دنیا کے معاملات کی باتیں تھیں. اسی طرح دین کے معاملات، ہمارے آخرت کے معاملات کو جاننے کے لیے کہ کب کس کی کیا ویلیو ہے اور کب کس کا سیزن ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر چیز کی ویلیو علماء کی نظر میں، اولیاء کی نظر میں، اور اگر اس سے اوپر چلے جائیں جہاں سے علماء اولیاء علم کو لیتے ہیں، علم کے نور کو لیتے ہیں، اور جس کے وہ وارث ہیں، مطلب کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نظر میں کس چیز کی کہاں پہ کیا ویلیو. مطلب یہ کہ اگر یہ جاننا ہے کہ رمضان کی کیا ویلیو ہے، کیوں اس پہ اتنا امفسس کیا جاتا ہے، سٹریس کیا جاتا ہے، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ ان لوگوں نے اس کی کیا قدر کی یا ان کی نظر میں اس کی کیا ویلیو تھی. تو ہم جیسے کامن مین، کامن پیپل، یعنی کہ جن کو دین سے بہت زیادہ شغف نہیں، یا جو طالب علم ہیں اس راستے کے، جو ابھی سیکرز ہیں، ابھی طلب میں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ان کے لیے فسٹ سٹیپس مل جاتے ہیں، ان کے لیے ایک راستہ متعین ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ کوئی قیمتی چیز ہے کہ جس کی قدر کرنی چاہیے، یا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جلدی حاصل ہو جاتے ہیں، اس کو قرب جلدی حاصل ہو جاتا ہے، اس کی ولایت جلدی حاصل ہو جاتی ہے. تو کئی بار بڑوں کے فسٹ سٹیپس، بڑوں کی باتیں، بڑوں کی کسی چیز کا ویلیو دینا، یہ چھوٹوں کے لیے اس چیز کی اہمیت کے جاننے میں کے لیے آسانی پیدا کر دیتی. ادروائز کیا ہوگا یا کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ویلیو نہیں ہے کسی چیز کی، وہ حاصل بھی کر لے گا اس چیز کو، اس کو ضائع کر دے گا. تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی ان اولیاء علماء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی نظر میں اس کی ویلیو تھی. تو شاید ہماری نظر میں اس کی تھوڑی سی وہ قدر پیدا ہو جائے اور ہم شاید تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ کرنے والے بن جائیں بنسبت اس کے کہ جب ہم اس چیز کو اس پہ نہ غور کریں. تو آج اسی حوالے سے کچھ بات کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو رمضان مبارک کو کیا ویلیو کرتے تھے، کیا ان کی نظر میں اس کی قدر و قیمت تھی؟ تو امام صحیح مسلم میں یہ روایت ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مجاہدہ رمضان مبارک میں کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس کے علاوہ اتنا مجاہدہ نہیں کرتے تھے، اس کے علاوہ اتنی محنت اور کوشش نہیں کرتے دیکھا عبادت کے اندر جتنا اس مہینے کے اندر کرتے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیئرسٹ اور ڈیئرسٹ بیوی اور وائف یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ اتنی محنت کبھی نہیں کی، اور عام دنوں کی محنت کا یہ حال تھا کہ راتوں کو اٹھتے تھے کبھی آدھی رات، کبھی ایک تہائی رات، کبھی ساری رات اللہ کی عبادت میں، اور وہ کہہ رہی ہیں اور گواہی دے رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنی محنت آپ نہیں کیا کرتے تھے عبادت میں جتنی اس مہینے کے اندر، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی محنت کرتے ہوں گے۔ یعنی کہ اس کو ورڈز میں ڈسکرائب کرنا مشکل ہے، اس لیے کہہ دیا کہ اس بس کمپیریزن دے دیا کہ عام دنوں کی محنت اور اس دن کی محنت میں مارک ڈفرینس تھا، بہت زیادہ ڈفرینس تھا۔ اسی طرح بیہقی شریف کی روایت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر باندھ دیتے تھے، اور اس طرح کے الفاظ یہی محنت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بتانے کے لیے یوز کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں جاتے تھے اس مہینے کے اندر، یعنی کہ جیسے ہی مہینہ آتا یہ رمضان مبارک کا تو کہا اس طرح کے الفاظ میں بتایا کہ کمر کس لیتے اور پھر بستر میں اس مہینے کے بعد ہی جاتے تھے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اس مہینے کے اندر۔ یہ بھی سارا یہ ساری جو الفاظ ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس مہینے کی کیا قدر ہوتی تھی اور کتنی محنت کیا کرتے تھے۔ تو رنگ کا بدلنا بھی اسی ان افیکٹس کو فیل کرنے کو کی ایک ڈسکرپشن ہے، یعنی کہ جو انہیں فیل ہوتے تھے رمضان مبارک۔ اور جب کسی چیز کو پتہ کسی شخص کو پتہ ہو کہ بہت ویلیوبل چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، یہ کہیں میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو اس کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو پھر ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ اس کی کیفیت تو ایسی تھی جیسے ایک شخص کا ایگزام ہو صبح اور بہت، یعنی کہ اس کی کیریئر کا سوال ہو اس پہ، تو اس کی ایک رات کو اس رات پہ کیفیت ہوتی ہے، اسے نیند نہیں آ رہی ہوتی، اس کو وہ کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو روٹین کو اپسٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک پریشانی اور ایک فکر فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ہر شخص اس کو اپنے الفاظ میں ڈسکرائب کرتا ہے اس کی یہ کیفیت ہے، اس کی یہ کیفیت ہے، اس کی یہ کیفیت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات بیان کی جا رہی ہیں، کتنی اس مہینے کی ان کو قدر تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے بیہقی شریف کی کہ عاجزی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیں، لمبی لمبی دعائیں، اور آپ کے چہرے انور کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا دعائیں مانگ مانگ، یعنی اتنی عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگتے، دعائیں ویسے بھی مانگتے تھے لیکن اس کو زیادہ کرتے تھے اس مہینے کے اندر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے اندر واقعی کوئی ایسی خاص بات ہے، واقعی کوئی ایسے انوارات اور ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کی جاتی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں فٹ اسٹیپس مل گئے کہ اچھا کوئی قیمتی چیز ہے، کوئی اس فیلڈ کا بڑا دین کی سب سے بڑی ہستی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو اتنی قدر و منزلت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی کوئی قدر و منزلت ہے۔ اور اگر میں بھی چاہتا ہوں اس اللہ کے قرب، اللہ کی محبت اور آفت میں اپنا حصہ ڈالوں، اس میں آگے بڑھوں، جو کہ یقیناً میں چاہتا ہوں، تو پھر مجھے بھی اس میں کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک عام شخص کو اگر بتا دیا جائے، فار ایگزامپل ایک پرائمری اسکول کا ایک طالب علم ہے، اسے بتا دیا جائے، ایک سائنس کی بک کو پڑھ رہا ہوں، اسے فیکٹس بتائے جاتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یعنی فیکٹس ہوتے ہیں، کچھ حقائق اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں، وہ اس کو ایز اٹ از لے رہا ہوتا ہے، یعنی اس پہ کوئی نہ آبجیکٹ کرتا ہے نہ اس کو اس پہ کوئی آرگیو کرتا ہے، وہ ایز اٹ از لیتا ہے کہ اچھا یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے، بجلی ایسے بنتی ہے، بجلی ایسے پاس کرتی ہے، الیکٹرانز ہوتے ہیں، وہ بس فیکٹس کو گن رہا ہوتا ہے۔ لیکن گریجولی وہ پرائمری اسکول سے سیکنڈری اسکول میں جاتا ہے، سیکنڈری اسکول سے کالج میں جاتا ہے، کالج سے پھر اس فیلڈ میں آگے بڑھتا ہے تو پی ایچ ڈی کر لے، ریسرچز کرتا ہے، تو پھر وہ اب آرگیو کرنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے کہ نہیں، یعنی وہ نئے نئی تھیوریز بھی دے سکتا ہے، ہائپوتھیسز دے سکتا ہے، ایکسپیریمنٹس کر سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا فیلڈ کے، ایک طالب علم کو، ایک پرائمری شخص کو کو تقلید کرنی پڑتی ہے، فالو کرنا پڑتا ہے جو کہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ کہہ رہا ہوتا ہے انیشیل سٹیج. الٹیمیٹلی وہ ایک لیول پہ اچیو کر لیتا ہے کہ جب وہ فیل کر لیتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا یا ادروائز، یہ دنیا کی فیلڈ میں. لیکن دین کی فیلڈ میں چونکہ سب سے زیادہ عظیم ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو آبویسلی ان سے آگے تو کوئی نہیں پڑھ سکتا. لیکن ایک طالب علم کو ہائر لیول اچیو کرنے کے لیے ان کی بات ماننی پڑے گی، بے شک اسے کچھ فیل ہو یا نہ ہو. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک عام شخص کو یہ فیل ہو کہ رمضان المبارک بھی عام ایام ہے جیسے باقی ایام ہے، مجھے تو کوئی فیلنگ نہیں ہوتی. اسی لیے کئی لوگ ضائع بھی کر بیٹھتے ہیں ان ایام کو کہ دن میں ٹھیک ہے کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن باقی ایکٹیویٹیز ویسی جاری ہیں، رات کو تراویح ایک بوجھ فیل ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ تو اہم چیزیں ہیں رمضان کی. اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام تو تذکرے سے ہی باہر کئی بار لگتا ہے کہ وہ کیسے کیے جائیں، اور وہ اس لیے کیونکہ اس ایام کی کوئی ویلیو انہیں فیل نہیں ہو رہی ہوتی کہ یہ نکل نہ جائیں کہ ان دن، یہ چونکہ ان کا وہ لیول نہیں ہوتا کہ ان انوارات کو فیل کر سکیں کہ جو کہ آ رہے. لیکن اگر وہ عبادات میں اس طرح کرنا شروع کر دیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یا کچھ نہ کچھ اہم ایفرٹ ان پٹ ڈالنا شروع کر دیں، انشاءاللہ الٹیمیٹلی ایک سٹیج آئے گی اس رمضان کی برکت سے کہ جب ان کا لیول انکریز ہو جائے گا اور پھر وہ خود فیل کریں گے کہ واقعی یہ کیا ویلیوبل دن تھے، یہ کیسے قیمتی دن تھے کہ جس کی طرف مجھے متوجہ کیا جا رہا. ایک عام شخص کو تو یہی کہا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بلڈنگ کی پی ٹاپ پہ ہو اور وہ بتایا کہ دور آگ لگی ہوئی ہے، اب نیچے جو روڈ پہ کھڑا ہوا ہے وہ کہے گا مجھے تو کہیں آگ نظر نہیں آتی، یہ کس چیز کی بات کر. نہیں وہ کہے گا نہیں آگ ہے ادھر نہ جانا، ادھر آگے آگ لگی ہوئی ہے. اب وہ نہ اس کی بات مانے، وہ آگے چلا جائے اور آگے واقعی آگ ہو تو وہ پھر سوچے گا ہاں مجھے بات مان لینی چاہیے تھی اس کی. اسی طرح اس دین کی جو عظیم ترین ہستیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ قیمتی ترین مہینہ ہے، اب ہمارے لیے یہ یعنی کہ ہمارے لیے ہماری بدقسمتی ہوگی کہ اگر ہم ان کی بات پہ یقین نہ کرتے ہوئے اس مہینے کو ان ایام کو ضائع کر. ہمارا فائدہ تب ہے جب ان کی بات مان لیں اور اس میں ایفرٹ ڈال لیں اور اپنے لیول کو اللہ کے قرب کو اچیو کر لیں، بڑھا لیں، زیادہ کر لیں تاکہ ہم بھی ان ایام کی قدر و منزلت کو جاننے والے بن جائیں اور اگلے سال ہم خود اس چیز کی تشہیر کریں کہ نہیں یہ بہت قیمتی دن ہے، ان کو ضائع نہ کرنا. کیونکہ تب ہم علم دیکھیں، علم کے کئی لیول ہوتے ہیں. ایک علم کا لیول ہوتا ہے کہ جب دوسرے کے کہنے میں انسان مانتا ہے، پھر ایک علم کا لیول ہوتا ہے کہ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے. ایک شخص کہے کہ نہیں آگ جلاتی ہے، اس نے کبھی دیکھی نہیں آگ، اور وہ دوسرا کہے نہیں آگ جلا دیتی ہے، تو اس کے کہنے پہ ایک یقین ہے. ایک یہ ہے کہ میں خود اس کو ٹچ کر کے دیکھوں کہ ہاں آگ جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی. یہ علم کا اگلا لیول ہے. ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اس کی اہمیت پہ یقین کر لینا اور اپنے لیول کو اچیو کر لینا، حتیٰ کہ ہمیں وہ یقین حاصل ہو جائے کہ جب ہم انوارات کو فیل کریں اور پھر ہم چیز کی گواہی دیں کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ملتی ہے جو عام دنوں کے اندر نہیں ملتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ہے کہ آپ فرماتے تھے اللہ شعبان اور رجب میں برکت دے اور مجھے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ مجھے اس سال کا رمضان مل جائے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شعبان کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرماتے تھے اسی طرح رمضان کی اہمیت پہ کہ ایک مہینہ آ رہا ہے اس کی قدر کرنی، اور وہ آج ہم ذکر کرتے ہیں اس حدیث پاک کو. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے. اب یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں اس مہینے کے لیے، شہر عظیم. تو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عظیم مہینہ آ رہا ہے تو واقعی عظیم ہوگا، واقعی اس کے اندر کوئی خاص ہے. تو جو بہت بڑا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں سے کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے معنی اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کا افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ہوں ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ایک لمبی روایت ہے جو کہ ایک واعظ ہے، ایک نصیحت عمول واعظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، شعبان کے مہینے میں رمضان سے آنے سے قبل لوگوں کو تیار کرنا رمضان کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کتنا اہتمام ہوتا تھا، کہ کہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ اس مہینے میں یعنی کہ کوئی کمی نہ واقع ہو جائے کسی سے۔ تو یہاں پہ اب کئی چیزیں غور طلب ہیں اس حدیث پاک کے اندر۔ پہلی چیز جو فرمائی وہ شب قدر کے بارے میں، تو وہ انشاءاللہ کسی سیٹنگ کے اندر اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اس پہ ثواب کا بڑھانا۔ پہلی چیز فرمائی کہ ثواب کے حوالے سے کہ جو نفل ہے وہ اس کی اہمیت فرض کے برابر، اور جو فرض ہے وہ 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں ترغیب ہے نیکی زیادہ کرنے کی، نوافل کی۔ دیکھیں فرائض تو فرض کا تو تذکرہ کر دیا، اگر روزہ اس دن کو رکھنا، رات کو تراویح پڑھنا جو کہ سنت ہے، سنت موقع ہے، تو وہ تو ایک ضروری چیز ہے، لیکن اس کی ترغیب دی کہ نوافل کو بڑھاؤ۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہمارا دنیا میں وقت گزارنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا قرب، یعنی کلوز ہونا اللہ تعالیٰ کے۔ اب کلوز ہونا یا اللہ کا قرب کا ذریعہ کیا ہے، اس کے لیے ہم یہ سارے اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ اگر ایک ڈیسٹینیشن ہے، ایک منزل ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، وہ کچھ فاصلے پہ ہے، میں روز مطلب چند قدم آگے بڑھتا ہوں، اس کے قریب ہوتا ہوں، اب یہاں پہ وہ سٹیپس 70 سے ملٹی پلائی ہوں گے، یعنی کہ میرا ایک قدم 70 گنا مجھے آگے لے جائے گا۔ فار ایگزامپل ایئرپورٹس، جو بڑے ایئرپورٹس ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بیلٹس چل رہی ہوتی ہیں، ایک خود انسان چل رہا ہوتا ہے، ایک نیچے بیلٹس بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح کا انتظام کرتے ہیں کہ میرا ایک قدم اللہ کے قریب ہونے کا وہ ایکچولی 70 گنا اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور 70 بھی ک سمبل ہے، کیونکہ عربی کے اندر کئی بار یہ سمبل یوز کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کہنا بہت زیادہ، تو اس کو کہتے ہیں 70 گنا۔ تو اللہ کے انتہائی کو مل جاتا ہے اس مہینے کے اندر، ایک نیکی 70 سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، اور فرض 70 से और कहा कि जो नफल है वो फर्ज के बराबर, तो ये समझाने के लिए कि कितना कितनी ज्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी होती है मुसलमान मोमिन के अल्लाह के करीब होने। तो ये ऐसे ही है कि किसी को खजाने के अंदर डाल दो और कहो लूटो इसको, लेकिन वक्त महदूद है, 30 दिन है, इसके अंदर जितना लूट सकते लूटो। अब जिसको खजाने की कद्र कीमत होगी वो उसको लूटेगा, एक बच्चे को वहां भेज देंगे, बच्चा तो एक टॉफी के पीछे उस खजाने को छोड़ देगा। इसी तरह जिसको कद्र कीमत है उस चीज की वो उसको लूटेगा, जिसको कद्र कीमत नहीं है वो क्या समझेगा, आम आयाम है, बस सुबह उठो और किसी तरह इफ्तारी करो और किसी तरह दिन गुजर जाए और किसी तरह महीना खत्म हो जाए। उसको नहीं पता कि कैसे कीमती अयाम उसको मिल गए और कैसा। और कई बार शैतान ये वसवसा डालता है कि ये तो आते रहते हैं, रमजान तो हर महीने हर साल आ जाता है, इसमें मतलब कि ऐसी क्या खास बात। लेकिन अगर थोड़ा तहम्मुल मिजाजी से सोचे तो खुद अंदाजा लगाए उसकी जिंदगी में कितने रमजान, जब से उसने होश संभाला तो कितने, मतलब कि जितनी भी जिसकी एज है 15, 20, 25, 30, 35, यानी कि काउंट किए जा सकते हो, कि बहुत ज्यादा नहीं बार आते। इंसान कहे कि वो तो मिलियंस टाइम आते हैं, तो उसमें ऐसी क्या बात, वो तो चंद बार आता है रमजान इंसान की पूरी जिंदगी के अंदर। तो ये चंद मौके हैं हमारे पास और वो कितने वो हमें भी नहीं पता कि कितने। तो इसलिए उसकी कदर करने की तरगीब दी जा रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अब इसके लिए जरूरी है कि इंसान स्केड्यूल बनाए, जो पिछली बार भी जिक्र किया था कि अभी ये तस्करे इसलिए किए जा रहे हैं रमजान से पहले, कि रमजान से पहले एक स्केड्यूल इंसान डिजाइन कर ले, फॉर्मुलेट कर ले, बना ले। ऐसा ना हो कि जब रमजान है तो तब सोचना शुरू करे और होते होते 10 दिन 15 दिन गुजर जाए सिर्फ उसके प्लानिंग करते ही और चीजों को एडजस्ट करते हुए। तो अभी एडजस्ट कर ले कि मतलब कि क्या चीजें पोस्टपोन करनी है, क्या चीजें प्रीपोन करनी है, कैसे मेरा निज़ाम अवकात होगा, कैसे मेरा स्केड्यूल होगा, कब मैंने क्या क्या करना है, नींद कैसे पूरी करनी है, ऑफिस आवर्स कैसे पूरी करनी है, इसी तरह इबादत के कैसे करनी है, कुरान पाक को कैसे खत्म करना है, कितनी बार खत्म करना है, वगैरह वगैरह। तो इस चीज को अभी से प्लान करें, ऐसा ना हो कि रमजान है तो फजर की तहज्जुद तो निकल जाए सहरी खाते, फजर निकल जाए कि जी सहरी के बाद नींद आ रही है तो जमात कजा कर बैठे, घर जल्दी से पढ़ के सो जाए, फिर उसके बाद जोहर ऑफिशियल काम में गुजर जाए, असर अफतारी की तैयारी में फिजोफोक में निकल जाए, यानी कि जमात की बात कर, और इसी तरह मगरिब अफतारी खाने में निकल जाए जमात के जी अफतारी खा रहे हैं, और ईशा की तरावियां भी मिस हो जाए किसी वजह से कि जी कोई और काम पड़ गया। तो इन चीजों से बचे, क्योंकि कम से कम जो फर्ज नमाज है उसका तो कम से कम 5 जमात एहतमाम करे तकबीर उल्लाह के साथ, और 2 नमाजों का खास एहतमाम करे फजर और मगरिब, क्योंकि ये कई बार में इनकी तकबीर उल्लाह या जमात मिस होती है खाने पीने की वजह से, कि सहरी के बाद के बाद समेटना शुरू कर दिया या चीज़ों को रैपअप करना शुरू कर दिया और फिर वजू करते और डिले हो गया और तकबीर उल्लाह फौत हो गई। और मगरिब तो आम है तकबीर उल्लाह फौत होना अफ्तारी के चक्कर में, अफ्तारी देर तक खाते रहे और तकबीर उल्लाह फौत हो। तो नमाज तो खास इतमाम करें, क्योंकि इस चीज़ की भी हमें वैल्यू नहीं कि नमाज मतलब कि क्या अहमियत रखती है जिंदगी के अंदर, रमजान की बात नहीं हो रही, गैर रमजान के अंदर, यानी इंसान कितने गम और तकलीफों के शिकवे करता फिरता है लोगों से कि मेरे अंदर मेरी जिंदगी में ये गम है, मेरी जिंदगी में ये गम है, मेरी जिंदगी में ये गम है। हालांकि उलमा ने ये बात कैटेगोरिकली लिखी है, सुनने वाली बात है, कि जो शख्स बाजमान नमाज पढ़ता हो उसमें नागा ना करता हो, जो शख्स बाजमान नमाज पढ़ता हो नागा ना करता हो वो दीन और दुनिया की हर मुसीबत से महफूज रहता है, दीन और दुनिया की हर मुसीबत से महफूज रहता है। तो नमाज को उसकी उसकी उसके आदाब के साथ अदा करना, जमात का अहतमाम करना, उसमें खास तौर पे तकबीर उल्लाह का अहतमाम करना, ये करके देखे और फिर देखे जिंदगी में कैसी बरकत आती है, फिर दीनी मसाइल भी कैसे हल होते हैं और दुनियावी मसाइल भी कैसे हल होते हैं। ये ऐसे ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने यानी कि बेइंतहा बार और बार बार कुरान पाक और हदीस में इसको इतना वैल्यूबल करार दिया, इतना इसको कीमती करार दिया नमाज, कोई तो उसमें खास बात होगी। तो دنیا کے مسئلے بھی اللہ سے حل کرائے دین کے ذریعے سے، اس میں نماز پرائم امپورٹنس رکھتی ہے. تو نماز کو ایک اہمیت زندگی کے اندر ہونی چاہیے، اس کی جماعت کی، اس کی آداب کی، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو پریکٹس کرنا چاہیے، اور پھر دیکھیں زندگی میں کیسے اس کی برکت آتی ہے. تو رمضان میں اس کی خاص اہتمام کرے تاکہ باقی سال بھی وہ اہتمام جاری رہے. کیوں کنز المال میں یہ بات ذکر ہے کہ رمضان میں اگر کوئی شخص کسی چیز کا اہتمام کرتا ہے تو باقی سال اس کے افیکٹس رہتے ہیں. تو رمضان میں اگر تہجد کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ باقی سال میں تہجد کی توفیق ملتی ہے. رمضان میں اگر گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال لے گا، نگاہوں کی حفاظت وغیرہ، غیبت سے بچنے کی حفاظت، تو پھر انشاءاللہ باقی سال بھی اس کی توفیق ملے گی. اسی طرح باجماعت نماز کی اگر وہ پریکٹس کرے گا کہ یہ مجھ سے ہو، تو انشاءاللہ باقی سال بھی اس کی توفیق ملتی رہے گی. تو یہی چیز، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اس مہینے کے اندر ایفرٹ ڈالنا، یہی چیز باقی علماء میں بھی چلتی رہی. مثال کے طور پہ ایک اسکیڈول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک بزرگ ایک عالم کا ہے کہ بوڑھے تھے لیکن ان کا اسکیڈول رمضان مبارک میں کیا ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد نوافل کے اندر، لیکن مغرب کے بعد اب افطاری کی ہے تو مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارا پڑھنا یا سنانا یہ ان کا معمول تھا. یعنی کہ مغرب کے بعد نوافل پڑھتے اور اس میں سوا پارا پڑھ لیتے تھے. اس کے بعد پھر تھوڑا ٹائم آدھا گھنٹہ کھانا وغیرہ کھاتے اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز اور تراویح جو کہ تقریباً 2 گھنٹے تقریباً لے لیتی ہے، اور اگر حرم میں ہوں تو وہ اس سے زیادہ لیتی ہے، 3 گھنٹے یا اس سے بھی شاید زیادہ لے لے، یہ ان کی روٹین تھی. اور اس کے بعد پھر تقریباً کچھ دیر آرام کرتے، 2-3 گھنٹے سو جاتے آرام کرتے، اور پھر آدھی رات کو اٹھ کے پھر تلاوت فرمانے شروع کر دیتے، اور صبح تقریباً سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے تک یہ معمول رہتا نفل کے اندر، یا ویسے ہی تلاوت کرتے رہتے، اور پھر آدھے گھنٹے پہلے سحری کھاتے، اور اس کے بعد صبح کی نماز تک پھر تلاوت فرماتے، یعنی کہ جو فجر کی نماز کے اور سحری کے درمیان ٹائم ہوتا اس میں بھی تلاوت فرماتے. اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز تک وہ، یعنی کہ اپنے انفرادی اذکار کرتے یا مراقبہ کرتے، اور اشراق کے بعد تقریباً پھر وہ 1 گھنٹہ آرام فرماتے، اور اس کے بعد پھر جو بھی ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ علم کا کوئی کام ہوتا، کوئی خط و کتابت ہوتی، لوگوں سے کچھ ملنا ملانا ہوتا تو وہ کرتے، تو اس کے بعد ظہر سے عصر کا، یعنی ظہر تک یہ معمول رہتا، ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے، اور عصر سے مغرب تک پھر تسبیحات میں مشغول ہو جاتے، اور پھر مغرب کے بعد وہی روٹین، یعنی افطاری کے بعد پھر نوافل، اور پھر یعنی دن کے اندر اس پورے اسکیڈول کے اندر جو سونے کا وقت ہے وہ رات کے 3-4 گھنٹے اور دن کے 1-2 گھنٹے، تو تقریباً 4-5 گھنٹے، اور باقی وقت کو انتہائی قیمتی بناتے. اور خاص طور پہ یہ چیز سب میں کامن ہے کہ اپنے اسکیڈول کو چینج کرتے ہیں، مطلب کہ اسکیڈول میں چینج کیا ہوتی ہے، ویسے بھی عبادات چلتی، لیکن ایک تو یہ تھا عبادات، یہ نفل عبادات کی بات ہوتی ہے، یعنی نماز فرض تو وہ تو ہوتی ہے، نفل عبادت کی بات ہو رہی ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت یا اذکار وغیرہ، اس کا ڈیوریشن تھوڑا بڑھا دیتے. وہ کیسے بڑھاتے؟ اوبیسلی ہیں تو 24 آورز ہی، وہ یہ کہ جو اور کام ہوتے ہیں دن کے اندر ان کا ٹائم تھوڑا کم کر دیتے. مثال کے طور پہ اگر کوئی اور مشغلہ ہے جو کہ پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے کہ یہ کام، یعنی کوئی کتاب انسان لکھ رہا ہے، کوئی اور لٹریچر پڑھتا ہے، یا فار ایگزامپل ہمارے دور کے اندر کوئی فیس بک پہ بیٹھتا ہے، कोई ईमेल्स को बार बार चेक करता है, कोई अखबार बहुत पढ़ता है, हर एक अपने इंटरेस्ट होता है, तो उस चीज को कम कर देना इस महीने के अंदर कि ये महीना तो बस ये चीजें मैं मौखर कर रहा हूँ, अगले महीने देखेंगे, या बहुत उसको टाइम अगर पहले 1 घंटा देता है तो फिर 15 मिनट उसको कर दें। यानी टाइम को उसी 24 के आज के अंदर से निकाल के इस तरह का स्केड्यूल बनाना कि वो वक्त नफल इबादत को दिया। फर्ज नमाज की बात तो हो चुकी, रोजा भी इंसान रख रहा है वो भी हो चुका, अब बात की जा रही है नफल की, और तरावी भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो सुन्नत मुअक्कदा है उसका भी इत्माम करें। ये नफल इबादत की बात हो रही, उसको अपने टाइम के अंदर ढूंढना कि मैं कहाँ फिट करूँ, कैसे उसका वक्त निकालूँ। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जो जॉब्स करते हैं लोग उनका एक टाइम होता है, तो ऑब्वियसली वो तो टाइम है, लेकिन स्टिल उनके जो वेकेंट आवर्स हैं या जो जॉब में नहीं इंडल्ज होते आवर्स, उसमें वो इंसान उस स्केड्यूल में देखे कि कौन सा वक्त यानी कौन सा काम मैं करता हूँ गैर जरूरी। गैर जरूरी से मुराद है कि जिसके बगैर महीना गुजर सकता है, जरूरी तो होता है ना जिसको नहीं छोड़ा जा सकता, यानी फॉर एग्जाम्पल घर में कोई सौदा सलफ लाना है, कुछ और चीज़ें करनी, वो तो करना है ऑब्वियसली, वो तो एक पार्ट है लाइफ का। देखो उसमें भी ये प्लान कर सकता है कि ऐसा सौदा सलफ जो कि महीने के लिए स्टोर हो सकता है तो इस महीने से पहले ला के स्टोर कर ले फ्रीजर के अंदर या फ्रिज के अंदर या किसी तरह। यदि मैक्सिमम टाइम बाजार का बचाए इस महीने के अंदर, मैक्सिमम टाइम जो बच सकता है बचा के वो उसको नफल इबादत के अंदर लगाए। और जो कारोबारी लोग हैं जिन्हें शॉप्स में बैठना होता है तो ऑब्वियसली वो शॉप्स में बैठ के वो एक तो शॉप के आवर्स थोड़े कम कर सकते हैं, और दूसरा ये कर सकते हैं कि शॉप में बैठ के कम अज कम कुछ नहीं तो तस्बीहात जो कुरान पाक की तलावत तो वो कर सकते हैं कि जब ग्राहक नहीं है तो वो कुरान पाक की तलावत और तस्बीहात वगैरह करते रहें। और जो लोग ऐसे काम करते हैं कि वो खुद प्लान करते हैं टाइम को, मतलब कि उन्हें खुद प्लान करना होता है कि किस वक्त ये काम करना है, तो वो तो उनके अपने इख्तियार में होता है, तो वो तो बखूबी ये काम कर सकते हैं कि अपने स्केड्यूल को डिज़ाइन करें और प्लान करें कि किस तरह वो मैक्सिमम इस पर आउटपुट ले सकें अल्लाह के कुर्ब के हवाले से। तो ये एक एग्जाम्पल ली, वरना जितने भी उल्मा औलिया की जिंदगियां हैं वो भरी हुई हैं इस तरह के एग्जाम्पल से कि 24 आवर्स के अंदर अपनी नींद को मिनिमाइज करना, अपने खाने पीने के आवर्स को मिनिमाइज करके और दूसरी जो गैर जरूरी मशगूलियत है उसको मिनिमाइज करके, लोगों से मिलने मिलाने को मिनिमाइज करके, या हमारे दौर के अंदर अगर कहा जाए तो ये सारी इंटरनेट की जो एक्टिविटीज हैं, मोबाइल की जो एक्टिविटीज हैं, उनको मिनिमाइज करके हम वक्त निकाल सकते हैं कि जो कि नफल इबादत में हम निकाल सकते हैं। फिर अगली चीज महीने में करने की जो ये है कि कुरान पाक का बहुत इत्माम करें, और उसकी वजह यह है कि जैसे इस स्केड्यूल में भी जो एक आलिम का आपके सामने पेश किया उसमें कुरान पाक की तलावत का तस्करा बार बार है, कभी नफल के अंदर और कभी गैर नफल में, यानी कि नफल से बाहर वैसे तलावत का। तो जितनी भी आसमानी किताबें हैं वो माह रमज़ान में नाजिल हुई, मिसाल के तौर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे इसी माह की 1 या 3 तारीख को अता हुए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर 18 या 12 रमज़ान को मिली, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात 6 रमज़ान मुबारक को तावी, और ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील 12 या 13 रमज़ान मुबारक को तावी। और कुरान पाक हमें मालूम है कि इसी महीने के अंदर उतारा गया लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे, और फिर और वो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक के दौर फरमाते हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को पढ़ते, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसको सुनते थे इस रमज़ान मुबारक के अंदर, और आखिरी रमज़ान मुबारक यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान मुबारक, इसमें 2 बार ये किया गया। और इसी सुन्नत या इसी आदत को लेते हुए उलमा औलिया का ये मामूल रहा है कि वो कुरान पाक को सुनते थे, तरावी में तो सुनना है, उसके अलावा यानी ये करते थे कि नफल में भी किसी को कहा कुरान पाक पढ़ो और फिर वो सुनते थे। तो ये उनकी एक आदत थी और एक सुन्नत थी और तरीका रहा है सारे सुलहा का। پھر اگلی چیز جو اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح فرمائی وہ یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. تو اس میں علماء نے اور محدثین نے جو اس کا مفہوم ذکر کیا وہ یہ کہ صبر کا مہینہ اس حساب سے ہے کہ آبویسلی کھانے پینے کو چھوڑنا ایک مشقت والا کام ہے, کیونکہ انسان کی ضرورت ہے یہ کھانا پینا اور اس کو وہ مؤخر کرتا ہے, تو ایک مشقت اس میں اٹھانی پڑتی ہے. اور جتنی یہ انسان کی عادات پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کھانے پینے کا عادی ہے, اس حساب سے بھی مشقت ویری کرتی ہے, اور موسم کے حساب سے بھی اور دوسرے انوائرمنٹ کے حساب سے بھی یہ ڈفر کرتی ہے مشقت. مشقت ہوتی ہے انسان کو, تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, تو جتنی بھی اسے مشقت ہو رہی ہے اس پہ وہ صبر کرے. یعنی کہ اس صبر کرنے سے کیا مراد کہ اس پہ راضی رہنا اور زبان سے اس کا اظہار نہ کرنا لوگوں کے سامنے کہ میں بہت تکلیف میں ہوں, مجھے بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کو اظہار نہ کرنا یہ صبر ہے. کیونکہ ویسے دوسری تکلیف میں اظہار کرنا کئی بار الاؤڈ ہوتا ہے کہ اس شخص کے سامنے جو اس کا مداوع کر سکتا ہوں, لیکن یہاں پہ آبویسلی چونکہ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو کوئی شخص تو اس کا مداوع نہیں کر سکتا اس کے کھانا, اس کی جو بھوک پیاس کا, تو اس لیے اس کا اظہار بے فائدے ہے, کوئی فائدہ نہیں کسی کے سامنے اظہار کرنے کا, اس لیے اس کا اظہار نہ کرے کہ نہیں مجھے بہت شدید بھوک ہے, بہت شدید پیاس ہے. اور ہو سکتا ہے کبھی یعنی کہ تقدیر میں ہو کہ کبھی ایسا ہو کہ بغیر سحری کے روزہ رکھنا پڑ جائے, تو پھر اس دن خاص صبر کا مظاہرہ کرے, اس کا واویلا نہ مچانا شروع کر دے کہ آج تو میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوا اور مجھے بہت شدید بھوک کا سامنا یا پیاس کا سامنا کرنا پڑا. تو اس لیے کہا یہ صبر کا مہینہ ہے, تو اس کو صبر کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے, کیسے انسان کو تکلیف ہو پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرے, یہ کیسے کرنا ہوتا ہے, تو یہ بتایا جا رہا ہے, یہ سکھایا جا رہا ہے, اس کی پریکٹس اور اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنا, اللہ تعالیٰ کو شو کرنا کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو میں نے زندگی میں کوئی آپ کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھائی, لیکن اس وقت میں آپ کے لیے آپ کے کہنے میں تھوڑا سا مشقت اٹھا رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار اس کا کرنا چاہیے, نہ کہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے. یہ فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے. پھر فرمایا کہ غمخاری کا مہینہ ہے. تو یہ اس لیے کیونکہ دوسرے لوگوں کے غم کا اظہار ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے انسان کو کہ یہ جو غریب غربا ہوتے ہیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا, کبھی وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کبھی اس چیز کا اظہار بھی نہیں کرتے. انسان کے ارد گرد ہوتے ہیں لوگ, وہ کئی بار آ کے اظہار کر دیتے ہیں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا, مجھے بھوک لگ رہی ہے, میرے بچے بھوکے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے اظہار کئی بار کرتے ہیں اور کئی بار نہیں کرتے. انسان فیل کرنا شروع کرے دوسرے کے لیے کہ بھوک ہوتی کیا چیز ہے, کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص امیر ہوتا ہے یا جس کے اوپر کبھی ایسے حالات نہیں آئے ہوتے وہ اس چیز کو فیل ہی نہیں کرتا. اور یہ ایک فیکٹ ہے, مطلب کہ کئی بار عمرا اور جو سلاطین ہوتے ہیں جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں انہیں عوام کا ان کے عام بندے کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس اضطراب سے گزر رہے ہیں, کہ ضروریات جب نہیں ملتی تو کیا اضطراب ہوتا ہے, اس لیے وہ ایک آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تم بھی ذرا تکلیف دیکھو کہ کیا بھوک پیاس کی کیا تکلیف ہوتی ہے, تاکہ دوسروں کو تمہارے اندر کوئی احساس پیدا ہو اور دوسروں کی خدمت کا کوئی جذبہ تمہارے اندر بیدار ہو. تو اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دی کہ دوسروں کو روزہ افطار کرانا, جیسے حدیث پاک میں گزرا دوسروں کو روزہ افطار کرانا. تو اپنے جیسے کولیگس, اپنے جیسے سٹینڈرڈ لیونگ سٹینڈرڈ والوں کو بھی روزہ افطار کرنے کا وہی ثواب ہے, لیکن غریب غربا کا اس میں خاص خیال کرنا یہ ایکچوئل ترغیب ہے اس حدیث پاک کے, کہ ان کا خیال کرو, ان کا روزہ افطار کراؤ. ان کے پاس ہو سکتا ہے تمہارے پاس افطار کرنے کے لیے بہت کچھ ہو, سکتا ہے ان کا کچھ بھی نہ ہو, وہ تھوڑا بہت روکھا سوکھا کھا کے پھر روزہ رکھ لیں, تو ان کا کچھ خیال کرو. تو ڈھونڈے اپنے معاشرے کے اندر کہ کہاں ہے وہ غریب غربا. بالکل بے حس قسم کی زندگی انسان نہ گزارے کہ دوسرے کی تکلیف اور دوسرے غم کا احساس بھی نہ کرے انسان. تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو نیکسٹ سیٹنگ کے اندر اور آگے بڑھائیں گے. کہ رمضان المبارک کی تیاری اور اس میں کیا آداب ہیں اور کن چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے. تو آج کم از کم یہ میسج لے کے جائیں, کہ یہ میسج ہم سب لے کے اٹھیں کہ ہمیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دینا چاہیے رمضان کا, مکمل تیار ہو جانا چاہیے رمضان المبارک کے لیے. کہ جس طرح بتایا تھا پچھلی بار کہ جو شخص میدان میں اترنے والا ہوتا ہے اس کی خاص کیفیت ہوتی ہے. ایک شخص سال سال انتظار میں ہو کہ میں پریکٹس کر رہا ہوں, ایک اسپورٹس مین کوئی بھی, میں پریکٹس کر رہا ہوں اور خاص دن میں نے میدان میں اترنا ہے, تو اس کا اسے خاص انتظار ہوتا ہے. اس کا کاؤنٹ ڈاؤن اپنے ذہن کے اندر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنے دن رہ گئے, اب میں میری ایفرٹس اور میری پریکٹس اور میرے سارے کیسی ہے, میں کیسا پرفارم کروں گا اس کے اندر. اس کی سوچ کا محور وہ بنا ہوتا ہے. تو اسی طرح اب ہماری سوچ کا محور یہ بن جائے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور اس میں میں کیسے پرفارم کر کے اللہ رب العزت کو دکھاؤں گا اور کیسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں گا. اور کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں, کئی ہمارے ریلیٹیوز اور کئی ہمارے قریب کے, اور کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں, کئی لوگوں کو نہیں جانتے, لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے جن کا آخری رمضان تھا, یعنی کہ جو رمضان گزر گیا ان کا آخری رمضان, اور ہو سکتا ہے یہ آنے والا رمضان ہمارا آخری ہو. اس لیے اس نیت کے ساتھ انسان اس میں اس رمضان المبارک کے اندر اترے, اور جتنے رمضان المبارک گزر گئے اس سے بہتر یہ رمضان المبارک. اگر پہلے رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک ختم ہوتے تھے, اس میں ارادہ کرے میں دو کروں گا, اگر پہلے دو ہوتے تھے تو اب ارادہ کرے تین کروں گا, آگے بڑھوں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے میں ایک کرتا تو اس بار آدھا بھی نہ کروں, اگر پہلے میں دنوں کو ضائع کرتا تھا مختلف اور ایکٹیویٹیز میں, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے, ٹی وی دیکھ کے وغیرہ, تو اس بار میں ایسا نہیں کروں گا, اس بار اس کو ویلیو دن اور راتوں کی کروں گا. پہلے اگر میں تراویح نہیں پڑھتا تھا تو اس بار میں پوری تراویحیاں پڑھوں گا. اس طرح کی سوچ لے کے اس رمضان المبارک میں اترنا چاہیے, اور اس حدیث پاک کو سامنے رکھنا چاہیے جو آج ہم نے پڑھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کمر کس لیتے تھے اور پھر بستر پہ نہیں جاتے تھے پورا مہینہ. تو کچھ تو مشابہت ہو, یعنی کہ باقی ہم مشابہت تو بہت اختیار کرتے ہیں, لیکن اس کی بھی تو کوئی مشابہت ہو کہ ہم بھی کوئی ایسی ایفرٹ ڈالیں, کوئی ایسا رمضان ہمارا بھی گزرے کہ چلو پہلے ہم 8 گھنٹے بستر پہ جاتے تھے, چلو ہم کم کر کے اس بار 6 گھنٹے بستر پہ بھی. کوئی تو مشابہت ہو صلحاء اور انبیاء سے ہماری, تو اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا شوق اور نیکی کی توفیق نصیب فرما دے اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. ذکر دو قسم کا ہوتا ہے, ایک زبان سے اور قلب سے. زبانی ذکر تسبیحات قرآن پاک پڑھنا ہے, اور ایک قلبی ذکر ہے جس کو حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے قلب میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. تو قلب میں بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے, تو اس میں خاموشی کے ساتھ اپنی توجہ قلب پہ لے جاتے ہیں جو کہ سینے میں ہے, تو یہ سوچا جاتا ہے کہ میرا قلب اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ کا بہترین, اللہ کی بہترین یاد اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ, تو اس کا تھوڑی دیر استظہار کر لیں, میرا قلب اللہ 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 کہہ رہا ہے, اللہ کی رحمت آ رہی ہے. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुआ करें। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑھائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں۔ یا اللہ پاک رحمت فرمائی کہ آپ نے یا اللہ پاک بن مانگی ہمیں ایمان اسلام کی نعمت نصیب فرما دی، ماؤں کی گود سے ہم نے یا اللہ پاک کی نعمت کو دیکھا۔ یا اللہ پاک اسی طرح آپ نے احسان فرمایا کہ آپ نے بہترین نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیب فرمائے۔ یا اللہ پاک آپ نے رحمت کا معاملہ فرمایا کہ بہترین کتاب قرآن پاک ہمیں نصیب فرمائی۔ یا اللہ پاک اسی طرح آپ نے رحمت کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں بہترین مہینہ رمضان المبارک کا بھی نصیب فرمایا۔ یا اللہ پاک آپ سے ہم توبہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں عافیت کے ساتھ اس مہینے تک پہنچا دیں۔ عافیت کے ساتھ یا اللہ پاک عافیت کے ساتھ مہینے کو گزار دے۔ یا اللہ پاک ہر بیماری، ہر مشکل، ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح کا شوق اور جذبہ اور یا اللہ پاک اور ایک تڑپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اولیاء اور علماء میں پائی جاتی ہے اس مہینے کے حوالے سے، یا اللہ پاک وہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک نہیں جانتے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس میں کیا رحمتیں اترتی ہیں، کیا تیرا قرب ملتا ہے، کیسے تو اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے یا اللہ پاک۔ لیکن یا اللہ پاک ہم تقلید کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان علماء اولیاء کی یا اللہ پاک اس سے مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے، ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہم سے عبادات کرا لے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے یا اللہ پاک ہمارے اندر ایک جذبہ ڈال دے کہ ہم بڑھ چڑھ کے یا اللہ پاک ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں عبادت اور نیکی کے اندر۔ یا اللہ پاک اس مہینے کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ پاک ان شکی اور بدبخت لوگوں میں شامل ہمیں نہ فرما کہ یا اللہ پاک اس مہینے کو پاتے بھی ہیں ان کی مقت نہیں ہوتی۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں یا اللہ پاک مغفور ہو کے اس مہینے سے نکال دے۔ یا اللہ پاک ہماری اس مہینے میں مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک اپنی توفیق سے ابھی سے ہمیں اس کا استحضار اور احساس نصیب فرما دے تاکہ جب یہ مہینہ شروع ہو تو ہم بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے والے ہوں۔ یا اللہ پاک غفلت سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ پاک گناہ سے محفوظ فرما دے، اور جتنے گناہ اور غفلت کے اوقات ہم نے گزار دیے یا اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک تیرا ہی دربار ہے یا اللہ پاک، جہاں سے مغفرت ملتی ہے، جہاں سے معافی ملتی ہے یا اللہ پاک اسی دربار میں ہم حاضر ہیں۔ اپنی رحمت سے یا اللہ ہمیں یہاں سے معاف کر کے اٹھا۔ یا اللہ پاک ہمیں مغفرت ہوئے لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں اپنے در سے نہ جھٹکار، اپنے در سے دور نہ فرما۔ اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کا ہر یا اللہ پاک ہر یا اللہ نعمت نصیب فرما۔ یا اللہ جسے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں اپنی رحمت سے ہر نعمت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں محروم نہ فرما، نہ دین میں نہ دنیا میں۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہر نعمت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ غموں، مشکلوں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں یا اللہ پاک ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ پاک مال کی وجہ سے پریشان، کو رزق حلال نصیب فرما۔ جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، یا اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اولاد ہیں ان کو یا اللہ پاک ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ پاک ان کے لیے صحت جاریہ بنا۔ یا اللہ پاک جو جسمانی بیماریوں کی وجہ سے پریشان، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو شفا نصیب فرما۔ جو روحانی بیماریوں کی وجہ سے پریشان، یا اللہ پاک ان کے روحانی امراض کو دور فرما۔ اخلاق رذیلہ کو اخلاق حسنہ میں مبدل فرما۔ یا اللہ پاک جمیع اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، خصوصاً پاکستان کی، اندرونی بیرونی خدشات سے اسے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں کمزور ہیں اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کی یا اللہ پاک ان کے دل کو تسلی دے دے۔ یا اللہ پاک ان کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی یا اللہ پاک ساری عمر ظالموں سے محفوظ فرما، ہم پہ ظلم ہونے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بھی محفوظ فرما اور ہمارے اوپر ظلم ہونے سے بھی ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے، یا اللہ پاک اس ذکر اذکار کو اپنی یاد میں بیٹھنے کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اور ساری عمر موت تک باقاعدگی استقامت سے اپنی یاد میں بیٹھنے والوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔